کسی کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو سیاہ رنگ کا عمامہ پہننا ضروری ہے؟ یعنی عبایا جس کو کہتے ہیں، عبایا لکھا ہوا ہے، تو عبایا اور حجاب پہننا تو ضروری ہے، وہ تو ظاہر ہے. سوال میرے خیال سے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کالے رنگ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں. اصل میں عبایا کا مقصد کیا ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہم نے تفسیر جب پڑھی تھی، الحمدللہ سورہ نور کی آیات بھی ہم نے پڑھی تھیں اور حجاب کے احکام وہاں آئے تھے، تو وہاں پر اس کی ویسے تفصیل آئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک زمانہ ہوا، اس وقت ہو سکتا ہے کہ ابھی جتنے لوگ موجود ہیں ان میں بہت سے نہ ہوں. تو بہرحال میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہ عبایا اوپر سے جو برقع پہنا جاتا ہے، جس کو برقع کہتے ہیں یا عبایا کہتے ہیں، اور اوپر سے پھر اوڑھنی یا اسکارف وغیرہ جو پہنا جاتا ہے، اور اوپر سے پھر چہرے پر نقاب ڈالا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اس کے اعضاء کا جو شیپ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، شیپ ظاہر نہ ہو، ایک مقصد. دوسرا مقصد ہے کہ اندر تو کپڑے پہنے ہی ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسے کہ ستر تو ڈھکا ہوا ہے، گھر میں جب تھی تب بھی ستر ڈھکا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو عبایا کیوں پہنا جا رہا ہے؟ تو دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اندر جو زینت والے لباس ہے، جو انسان کی جس سے شیپ بھی معلوم ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور زینت بھی ہے، تو اندر جو مزین کپڑا ہے وہ زینت کو چھپا دیا جائے، اس زینت کو اور مزین کپڑوں کو چھپا دیا جائے. اب ہم صرف یہی دو مقصد سامنے رکھ لیں تو عبایا کیسا ہونا چاہیے؟ ڈھیلا ہو، لوز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر تنگ ہوگا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ شیپ نظر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ عبایا اس پر کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی ڈیزائن نہ ہو. اگر عبایا پر ڈیزائن ہے، اگر برقع مزین ہے، اس پر ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو مقصد ہی تھا اس کا اندر والے زینت والے لباس کو چھپانا. اب عام طور پر اگر ہم برقعے وغیرہ خریدنے کسی دکان میں چلے جائیں تو وہاں پر زیادہ تر جو ملیں گے اس پر، اچھا اس پر یہ کڑھائی ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ الگ ڈیزائن، الگ الگ ڈیزائنیں ملتی ہیں، اور بعض عورتیں ان کو خریدنے کے بعد بھی اس کو تنگ کرواتی ہیں کہ ہمارے سائز کا بن جائے، تنگ ہو جائے ذرا ہمارے موافق. اس کا مقصد ہی تھا کہ ڈھیلا ہو، وہ تو مقصد تھا شیپ چھپانا، اور ہم نے اپنے شیپ کے مطابق بنا دیا اس کو، وہ میکسی کی طرح بن گیا، بس اتنا ہے کہ وہ کالے رنگ کی میکسی ہو گئی. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ عبایا کا مقصد، برقع کا مقصد، ایک تو اپنا شیپ چھپانا ہے، اور دوسرا مقصد ہے زینت چھپانا. عبایا اگر، برقع اگر ڈھیلا ہے تو ایک مقصد حاصل ہوا، ڈھیلا ہے اور ظاہر کپڑا ایسا ہو تو ڈھیلا ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ مزین نہ ہو. یہ دو باتیں تو بالکل واضح ہیں، اور ظاہر ہے کہ لیکن عبایا ہم لوگ آج کل جو ملتے ہیں، جو عام طور سے پہنے جاتے ہیں، وہ کندھے سے شروع ہوتے ہیں، تو اب کندھا، سینہ وغیرہ، اس کو بھی تو چھپانا ہے، تو اس لیے اوپر سے ایک چادر یا دوپٹہ ہونا چاہیے، اسکارف سے وہ مقصد پورا حاصل نہیں ہوتا ہے. اوپر سے ایک بڑا سا اسکارف ہو، یا اسکارف کی طرح، یا کوئی اور دوپٹہ ہو جو سر سے لے کر کندھے اور سینے والے حصے کو بھی چھپا دے. بعض برقعے ملتے تھے، ابھی بھی بعض عورتیں پہنتی ہیں، پرانی عورتیں زیادہ استعمال کرتی تھیں، جو سر سے پہنا جاتا ہے، اس میں مقصد پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اوپر سر سے آ رہا ہے. صحابیات کے دور میں جو چادر پہنی جاتی تھی، اوپر سے جب وہ آیات نازل ہوتی حجاب کی، تو وہ سر سے اوڑھتی تھی. بہرحال سر سے نہ اوڑھا ہو تو اوپر سے کوئی دوپٹہ رکھ لیا جائے جس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے. اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ پھر کالا رنگ کیوں؟ کالا رنگ اس وجہ سے کہ کالے رنگ میں، یعنی اصل اس کی ہم وجہ سمجھے تو یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو صحابیات، صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو اس وقت صحابیات نے جو اوپر سے چادر اوڑھی تھی وہ سیاہ رنگ کی تھی، اور عام طور پہ اس زمانے میں سیاہ چادریں اوڑھ کر ہی عورتیں باہر نکلتی تھیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیاہ لباس جو ہے وہ بالکل کم سے کم زینت والا لباس ہے. سفید میں بھی نظریں جاتی ہیں، اچھا سفید رنگ ہے، سیاہ لباس گویا اپنے آپ کو چھپا لیا. یہ ایک، اب آج کل پتہ نہیں، لیکن اب تک یہی سمجھا جاتا تھا, ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی یہی ملتا ہے. سوگ منانے والے جب سوگ مناتے ہیں تو وہ کالا رنگ پہنتے ہیں. شیعوں کے یہاں سوگ منانا محرم کے مہینوں میں ہوتا ہے, تو شیعوں کے یہاں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اچھا وہ محرم کے شروع میں 10 دنوں میں وہ کالا لباس, اور خاص طور پہ 10 محرم کو تو کالا لباس پہنتے ہیں سوگ منانے کے لیے کہ زینت چھوڑ کر, حالانکہ وہ اب تو اس پر رہنے کہ وہ لباس کیسا بنا ہوا ہے. بہرحال تو سیاہ لباس پہلے زمانے میں یہ کم سے کم زینت والا لباس اور کم سے کم مزین لباس سمجھا جاتا تھا, رنگ سمجھا جاتا تھا. صحابیات کے دور سے یہ بات ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ثابت ہے, اس وجہ سے عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں. شریعت کے لحاظ سے یہ رنگ کوئی ضروری نہیں ہے, شریعت کے لحاظ سے یہ رنگ ضروری نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ اس طرح چلا ہے, اور یعنی ابھی تک بھی عورتوں میں یہ رائج ہے. لیکن اگر کوئی اور رنگ کا لباس برقع پہن لے, سفید رنگ کا پہن لے اور اس میں وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہوگا کیا کہ اگر سفید رنگ کا برقع پہن کے کوئی عورت باہر نکلی تو سب کی نظریں اچھا سفید ہے چاہیے کوئی الگ ہی, تو سب اسی سب کی نظریں اور اس طرف چلی جائیں گی. کالا تو ایک عام رواج ہو گیا ہے تو اچھا ٹھیک ہے, سب عورتیں اسی طرح پہنتی ہیں تو زیادہ نظروں میں نہیں آئے گی. اصل مقصد لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے, اور عام طور پہ سیاہ رنگ میں وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. سوال یہ ہے کہ حجامہ کراتے ہوئے, بال وغیرہ کچھ کھلے ہوتے ہیں اور پوری طرح ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے, تو اس وقت رقیہ سننا درست ہے؟ ہاں درست ہے, سن سکتے ہیں. رقیہ کی جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ سننے کی اجازت ہے. ایک اور سوال ہے, سوال یہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی معمول چھوٹ جاتا ہے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن اگر بیماری اور عذر کی وجہ سے کوئی معمول چھوٹ جائے تب بھی یہی سوچنا چاہیے؟ یہ ہر ایک کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. باقی یہ کہ اصولی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بیماری اور عذر کی وجہ سے جو معمولات چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا ہے. جس شخص کو اپنے معمولات کی عادت ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اگر نہیں کر سکتا, معذوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم نہیں کہیں گے اس کو, لیکن پھر بھی اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے یا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, زبان سے جو الفاظ جاری ہوتے تھے, جو تلاوت کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا وہ اب نہیں ہو رہا, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اچھا چلو زبان تو محروم ہو گئی, بیماری کی وجہ سے ہوئی تو کوئی بات نہیں, اجر پھر بھی ملے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی معمول کا کوئی پابند ہو بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے تو ثواب ملتا ہے, تو ثواب تو جاری رہا. لیکن یہ دھیان اس طرف توجہ دینی ہے کہ دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے یا دل بھی غافل ہو رہا ہے. دل میں اگر ظلمت محسوس ہوتی ہے, دل میں غفلت محسوس ہوتی ہے, تو پھر ذرا کچھ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور دل میں غفلت نہیں پیدا ہو رہی تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال مختصر جواب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر معمول چھوٹ جائیں تو اس میں پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہی پیچھے والا سوال کہ اگر قرآن سن رہے ہیں اور سر کھلا ہوا ہے عام حالات میں تو ہاں بیعت بھی ہے، عام حالات میں اگر ہو تو بیعت بھی ہے، لیکن علاج کی وجہ سے اگر سر کھلا ہوا ہے اور یعنی اس وقت سر ڈھانکنا مشکل ہے تو علاج کی وجہ سے ہے اور مجبوری ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، چونکہ یہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی مجبوری ہے کس کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر سر کھلا ہے، سر کے یعنی بال وغیرہ کچھ کھلے ہوئے ہیں اور قرآن بھی چلا ہوا ہے اور علاج کی وجہ سے سر کھلا ہوا ہے، ڈھانکنا بھی مشکل ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عام حالات میں اگر ہو اپنے اختیار سے ہو تو پھر بیعت بھی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گلاس ہے یا کوئی کپ وغیرہ ہے اس میں کوئی قرآن آیت یا اس کا ترجمہ ہے تو اس میں پینا، اس پر ہے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس پر منہ لگانا اور وہاں منہ لگا کر پینا وہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر درمیان میں لکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ دیکھا جائے کہ اس کی دھونے وغیرہ میں بیعت بھی نہ ہو، یعنی اس میں پینے کے لحاظ سے تو بیعت بھی انشاءاللہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور سے قرآن آیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مفہوم یا مختصر سا کوئی حصہ ہوتا ہے، کوئی ترجمہ ہوتا ہے، تو وہ اصل قرآن تو نہیں کہلاتا، وہ ترجمہ ہوتا ہے، تو اگر ترجمہ ہے اور وہ بھی منہ والی جگہ پر نہیں آتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ دھونے وغیرہ میں یا اس کے بعد یعنی ایسا نہ ہو کہ زمین پر گرے پڑے رہیں، یعنی جو آداب ہیں اس آداب کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں۔ اچھا تو یہ کہ قرآن آیات وغیرہ نہ ہو، بعض لوگ کپڑوں پر بھی لکھوا دیتے ہیں، کپڑوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کا نام، تو دھونے میں بھی وہ گندگی میں بھی جاتے ہیں، تو اچھا تو ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں، لیکن اگر ہیں تو اسے کب استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال بظاہر رمضان کا ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے وتر میں زائد وتر میں مقتدی رکوع میں چلا جائے، اگر پتہ چلا کہ امام نے تکبیر کہی ہے اور مقتدی غلطی سے رکوع میں چلا گیا، دیکھا امام تو ابھی کھڑا ہے اور قنوت پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہو جائے اور امام کا ساتھ دے دے، پھر امام جب رکوع میں جائے گا تو پھر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، تو مقتدی کے لیے تو بہت سہولت ہے، وہ تو امام کے اتباع میں ہے تو اس کو سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ تو امام کے تابع ہے، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑتا، اور امام اگر ابھی تک کھڑا ہی ہے اور قنوت پڑ رہا ہے تو دوبارہ کھڑا ہو جائے، امام کے ساتھ دے دے۔ سوال یہ کہ اگر وقت کم ہو تو کس کو ترجیح دینی چاہیے، جو خاص خاص صورتیں ہیں وہ انسان پہلے پڑھ لے یا قرآن کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے وہ پڑھ لے، خاص خاص صورتیں پڑھ لے، اس لیے کہ اس میں قرآن بھی آ جائے گا اور وہ مخصوص صورتوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی آ جائے گی، تو دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، تو قرآن کریم ہی ہے وہ، چونکہ وہ بھی تلاوت ہی کا حصہ ہے، جو مخصوص صورتیں متعین ہیں وہ پہلے پڑھ لے، اس کے بعد وقت بچے تو باقی قرآن کا حصہ ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ بہت لمبا سوال ہے، اس کو پڑھنے میں ایسا نہ ہو کہ بیچارے باقی لوگ اکتا جائیں، لیکن سوال کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں جنات ہیں، تو اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سوال کیا ہے، اچھا جہاں پر جنات ہوں بہت مختصر اگر عمل کرنا ہے بہت مختصر تو ایک آیت الکرسی والا عمل کہلاتا ہے، آیت الکرسی والا عمل شاید بہت سو کو پتہ بھی ہوگا، سورہ فاتحہ پہلے درود شریف پڑھ لیں تین مرتبہ، درود شریف پڑھ لیں تین مرتبہ، سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ، آیت الکرسی پڑھ لیں تین مرتبہ، اور سورہ فلق تین مرتبہ، سورہ ناس تین مرتبہ، اور اخیر میں درود شریف تین مرتبہ۔ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں چھ چیزیں ہو گئیں، درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، بہت آسان ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اخیر میں درود شریف، چھ چیزیں ہو گئیں ترتیب سے۔ تین تین مرتبہ سب پڑھ لیں، تین تین مرتبہ ہر ایک کو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر پانی ہو، گلاس وغیرہ کوئی ساتھ میں رکھ لیا جائے، اس میں پانی ہو، اس پانی پہ بھی دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ اب وہ پانی پینے میں بھی استعمال کریں، اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے، وہ پانی پینے میں استعمال کریں، اور اس پانی میں سے لے کر دیواروں کے کونوں وغیرہ کناروں میں چھڑک دیں، ہلکا ہلکا، زمین پر نہ گرائیں، دیواروں کے کناروں پر اس کو چھڑک دیں۔ مختصر سا عمل ہے، لیکن دن میں تین مرتبہ کرنا ہے، صبح فجر کے وقت، پہلے ہو یا بعد ہو، فجر کے وقت، مغرب رات شروع ہوتے ہی، تو فجر دن شروع ہوتے ہی صبح، رات شروع ہوتے ہی مغرب کے وقت، اور رات کو دیر سے سونے سے پہلے تین مرتبہ یہ کر لیا جائے، اپنے اوپر بھی دم کر لیا جائے، اور جو وہاں پر ہے اس پر بھی دم کر لیا جائے پانی، اور وہ پانی خود بھی استعمال کریں، دوسرے گھر کے افراد بھی استعمال کریں، اور اس کو چھڑکنے میں بھی استعمال کریں۔ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بہت مختصر ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، ہو سکے تو یہ دو آیتیں بھی پڑھ لے مزید، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہاں سے لے کر آخر تک، ابھی بھی مختصر ہی رہا۔ اور اگر کوئی ہمت ہے تو اور زیادہ تھوڑا سا کر لے، سورہ بقرہ پڑھ لے، سورہ بقرہ پڑھنے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن سورہ بقرہ ظاہر ہے ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، گھر میں اگر کوئی حافظ ہے تو وہ پڑھ لے، زیادہ آسان رہے گا، وہ جلدی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اطمینان سے ایک گھنٹے سے کم کے اندر، وہ تو ظاہر ہے کہ کتنے، ایک پارہ، دوسرا اور تیسرے پارے کا بھی آدھا بھی نہیں ہوتا، تو تقریباً پونے گھنٹے میں وہ آرام سے سورہ بقرہ ختم کر لے گا کوئی حافظ ہے، اور حافظ نہیں ہے اس کو پڑھنے میں ذرا دیر لگے گی۔ بہرحال سورہ بقرہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، سورہ بقرہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور آل عمران کا بھی، لیکن سورہ بقرہ کافی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نہ ہو سکتا ہو سورہ بقرہ مشکل ہو تو کم از کم یہ جو میں نے شروع میں بتایا اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ بعض تعویذ بھی ملتے ہیں، بعض وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ اس کی سند قوی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو وہ تعویذ دیا تھا، وہاں جہاں جن آ جاتا تھا اس کے لیے دیا تھا، سند کے اعتبار سے وہ سند اس کی قوی نہیں ہے، لیکن مجربات کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خط بھی بڑا مفید ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وہ نہ ہو تو فی الحال بہرحال اس پر عمل شروع کر دے جو میں نے شروع میں بتایا ہے۔ یہ سوال اور بھی کئی لوگوں کی طرف سے آیا کہ خواتین کے لیے قنوت نازلہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، فجر کی نماز میں دوسری رکعت رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھ لیں، جماعت کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، عورتیں جماعت سے تو نہیں پڑھتی، لیکن عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، تنہا پڑھتی ہیں، قنوت نازلہ بہرحال پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ آخری سوال کہ فون میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی رہا کہ اس میں جو قرآن ہے جب اس کو اسکرین کو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن کو تو پکڑ، یعنی فون کو تو پکڑ سکتے ہیں، بعض علماء نے اتنی احتیاط فرمائی کہ جب اس میں قرآن کھولیں اسکرین میں تو اس فون کو ہی ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. بعض علماء نے بہت احتیاط فرمائی ہے, لیکن بہرحال اکثر کی رائے ہے کہ فون کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں, اسکرین کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں. اس بارے میں بھی دونوں رائے ہیں علماء کی. جو علماء فرماتے ہیں نہیں ہاتھ لگا سکتے اس لیے کہ وہ چم گویا جب اس کو اسکرین کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو گویا قرآن کے صفحے کو ہاتھ لگا رہے ہیں, لیکن جو علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اسکرین جہاں قرآن لکھا ہوا وہ تو اندر ہے, اور اس کے اوپر ایک شیشہ ہے, اور اس کے اوپر پھر کور ہے جو بھی ہے, بہرحال تو کئی اندر وہ آ کر آتا ہے, اور وہ بھی ڈیجیٹل ہے, اصل صفحہ تو ہے نہیں. تو خلاصہ یہ ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے سامنے دوسرا کوئی رائے, دوسری کوئی رائے سامنے آئے تو اس کو غلط نہ سمجھیں. مختلف آراء ہیں علماء کی, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے جو ہمارے لحاظ سے جو بہتر معلوم ہوتا ہے, آسان معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ فون کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں, اسکرین کو ہاتھ نہ لگائیں تو اچھا ہے. اگر کسی کو عذر ہے, وضو نہیں رہتا اور عذر ہے, تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ اسکرین کو بھی ہاتھ لگا لے, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو باوضو اسکرین کو ہاتھ لگائیں, بغیر وضو کے نہ لگائیں. وہ تعویذ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اب وہ جس کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھیج دیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ کسی نے حوالہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے وہ مل سکتا ہے یہ, تو ٹھیک ہے اس کو بھی کوئی دیکھ لے. مجھے تو نہیں معلوم کہ وہاں پر کہیں پر ہو, یعنی ہمارے پاس تو موجود ہے, لیکن اگر کسی اور جگہ سے ملتا ہے, کسی جہاں لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتہ, وہ اس میں لکھا ہوا ہے, ایڈوبی والوں نے لکھا ہوا ہے, وہاں پر دیکھنا چاہے تو کوئی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آخری یہ ہے کہ سوال جواب کی ریکارڈنگ, ہاں میں نے احتیاطاً میں اب کر ہی لیتا ہوں, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا مل جاتا ہے, تو ٹھیک ہے ریکارڈنگ انشاءاللہ اس کی بھی بھیج دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.